شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ملیر ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطفار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیو، انشاءاللہ میں اپنے بیان میں مکہ مکرمہ تا مدینہ منورہ جو سفر ہجرت ہوا تھا اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے دین کی تبلیغ کا آغاز فرمایا اور اس ضمن میں آپ پر طرح طرح کے مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، کفار کی طرف سے بے حد آپ کو ستایا گیا. اس سلسلے میں کفار نانجار جو تھے اس بات کے ہر وقت درپے رہتے تھے کہ کسی صورت سے تبلیغ اسلام کو ختم کر دیا جائے، دعوت اسلامی کو نیست و نابود کر دیا جائے، اسلام کی دعوت بالکل نہ چلے اور یہ بس بت پرستی کا دور دورہ رہے. چنانچہ وہ طرح طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے. چنانچہ جوں جوں وہاں اسلام کا اجالا پھیلتا گیا، کفار نانجار اسی قدر اپنے ہتھ کنڈوں اور اپنی سازشوں میں بھی تیز ہوتے چلے گئے اور انہوں نے اسلام لانے والوں کا جینا مکہ پاک میں دو بھر کر دیا. چنانچہ اجازت ملنے پر صحابہ کرام علیہ رضوان چھپ چھپ کر ہجرت کرنے لگے اور مدینہ طیبہ جانے لگے. اور اب سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی ہجرت کی تیاری تھی، لہذا قریش کے بعض سرکش سرداروں نے ایک میٹنگ بلائی کہ کس طرح مطلب اسلام کو ختم کیا جائے، معاذ اللہ. اور اس میں شیطان بھی شیخ نجدی کی صورت میں، یہ روایتوں میں، تاریخ کی روایتوں میں، شیخ نجدی کی صورت میں شامل ہو گیا. پہلی تجویز میٹنگ میں یہ چلی کہ کیوں نہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر لیں. تو شیخ نجدی نے اس سے اتفاق نہیں کیا. اس نے کہا کہ یہ بات نہیں بنے گی، اس کے ساتھی بڑے جانثار ہیں اور وہ کسی صورت سے بھی وہ تم سے انہیں چھڑا لیں گے. تھا شیطان نجد کے ایک بے حیا بوڑھے کی صورت میں کہ چل کر دور سے آیا تھا اس بزم لعنت میں. دوسری تجویز چلی کہ آپ کو معاذ اللہ چلا وطن کر دیا جائے. شیخ نجدی نے اس کو بھی ٹھکرا دیا. بڈھے کی صورت میں آیا تھا، بڈھے کا در روب ہوتا ہے اور وہ تھا مطلب شیطان. اس نے اس کو بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تم کیا سمجھو، یہ بہت ہی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں، آپ جلا وطن کر دو گے، جہاں بھی یہ جائیں گے اپنا گروہ بنا لیں گے، لوگوں کو متاثر کر لیں گے۔ بات بھی صحیح، یہ بھی لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ہے تو ایسے ہی، تو ان کو جلا وطن بھی نہیں کر سکتے، اس طرح اسلام ختم نہیں ہو سکتا، اب کرے کیا؟ تو اب ابو جہل جو تھا اس نے تجویز رکھی، اس نے کہا کیوں نہ مختلف قبائل کے نوجوان اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کر دیں اور ان کو شہید کر دیں، اس طرح یہ خون جو ہے، یہ قتل، یہ سب میں تقسیم ہو جائے گا اور کسی ایک پر اس کا الزام بھی نہیں رہے گا، اور ان کے ورثہ اگر خون بہا مانگیں گے بھی تو کچھ لے دے کر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو شیخ نجدی نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر ان کو راستے میں ہٹا دیا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے، چنانچہ یہ ناپاک منصوبہ جو تھا یہ مان لیا گیا۔ غرض سے پا گئی آخر یہی تجویز شیطانی، قسم کھا کھا کے لوگوں نے نبی کے قتل کی ٹھانی۔ ادھر حالات کچھ یوں تھے کہ نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں ہجرت کی بشارت دی، اجازت مل گئی ہجرت کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وارستگی کے عالم میں عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں بھی ساتھ چلوں گا، مجھے بھی اجازت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہیں بھی ساتھ جانا، صدیق اکبر کو بھی ساتھ چل مدینہ، ہے نا، تم بھی چلو گے ساتھ۔ اب تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ادھر جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ناپاک منصوبہ بن گیا قتل کا، اور رات آج آپ نے گھر پر نہیں گزارنی۔ چنانچہ کیونکہ سرکار کے پاس کچھ امانتیں بھی تھیں لوگوں کی، اور آپ امین تو مشہور تھے ہی ویسے، لوگ امانتیں تو رکھواتے تھے، تو اب یہ کہ امانتیں چھوڑ کر لوگوں کی کیسے جائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کو امانتیں سپرد کر دی گئیں کہ تم مطلب میری جگہ بستر پر رہو گے اور امانتیں بعد میں لوگوں کی دے دینا۔ چنانچہ وہ بستر پر چادر تان کر سو گئے۔ جب رات ہوئی قریش مکہ اپنے ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے آگے اور مکان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے والوں میں ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب، ابی بن خلف، زمعہ بن اسود وغیرہ وغیرہ شامل تھے۔ جب سرکار گھر سے باہر آنے لگے تو یہ تو کفار گھر کو گھیر چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک مٹھی مٹی شریف لی، خاک مبارک، اور اس پر یاسین شریف کی یہ آیت تلاوت کی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پڑھ کر اس پر دم کیا، اس خاک پر، اور دم کر کے ان لوگوں پر ڈال دی۔ وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت آئے یاسین کی کرتا ہوا نکلا، کھینچی ہی رہ گئی خون ریز خون آشام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہو جس طرح کاغذ کی تصویریں۔ وہ تو ان کو تو نظر ہی نہیں آیا کفار کو، اور ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے سامنے سے بآسانی گزر گئے۔ صبح ہوئی، صبح تک یہ کھڑے تھے کہ اندر ہیں اور کرتے وار جیسے نکلے ہیں۔ صبح ہوئی تو کسی نے پوچھا ان لوگوں کو آخر کیا بات ہے تلواریں لے کر کھڑے ہو، تو بتایا کہ ہم تو بس نکلنے کی دیر ہے، شہید کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر کبھی کا نکل گئے۔ بڑا ان کو مطلب میں نے کہ افسوس ہوا، اور پھر مولا مشکل کشا بھی برآمد ہوئے، ان کو پوچھا کہ کہاں گئے، تمہارا لے کے آپ نے کسی طرح ان کو ڈال دیا اور معاملہ صاف ہو گیا تھا، سرکار تو تشریف لے گئے تھے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ پاک سے سوئے مدینہ روانہ ہوئے وہ ربیع النور کی پہلی تاریخ تھی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سرکار کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، اور بڑے بے قرار ہیں، پروانہ وار پھر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تم کیا اس لیے مطلب میرے ارد گرد پھر رہے ہو کہ دشمن اگر وار کرے تو پہلا وار تم پر ہو؟ تو عرض کیا خدائی قسم یہی میرا مقصد ہے۔ خیر اسی طرح غار طور پر پہنچ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر لیا اور چلنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر بالآخر مطلب غار تک پہنچ گئے، بہت دشوار گزار چڑھائی ہے۔ اور یہ کندھوں پر سوار ہونے کی نوبت کب آئی؟ جب سرکار کے مبارک قدم جو تھے وہ پتھریلی زمین پر چھلنی ہو رہے تھے، اس وقت صدیق اکبر نے آپ کو کندھوں پر سوار کر لیا۔ نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بسد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو۔ جب غار کے قریب پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا توقف فرمایا پہلے میں اندر جاؤں گا اور غار کو صاف کر لوں. یہی مقصد تھا کہ غار کو صاف کر لوں اور دیکھ لوں کوئی موذی جانور وغیرہ تو نہیں کہ جو آپ کو تکلیف پہنچائے. مگر ایک سوراخ مطلب جو تھا وہ باقی رہ گیا. ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اندر لے آئے. پہلے صدیق اکبر داخل ہوئے پھر سرکار اس میں داخل ہوئے. اس میں ایک نقطہ علماء نے بیان فرمایا کہ پہلے غار میں صدیق اکبر داخل ہوئے تو پھر سرکار داخل ہوئے. تو جس دل میں دل کے غار میں صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں اسی میں سرکار داخل ہوتے ہیں, اور جس دل کے غار میں صدیق اکبر داخل نہیں ہوتے اس میں سرکار بھی داخل نہیں ہوتے. یہ نقطہ شاید آپ نہ سمجھیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دل میں محبت ہے اسی دل میں سرکار کی محبت گھر کر سکتی ہے, اور جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہیں ہے عداوت ہے تو سرکار بھی اس سے محبت کبھی نہیں کریں گے, ناراض ہو جائیں گے. خیر تو وہ غار میں تشریف لے گئے. اب غار کے دہانے پر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ راتوں رات اللہ نے ایک درخت اگا دیا. ایک درخت اگ گیا اور اس پر کبوتری نے انڈے دے دیے, مکڑی نے جالا بھی تن دیا, اور آپ اندر تشریف لے جا چکے ہیں. ادھر کفار بھی تعقب میں لگے تھے اور بڑے انعام و اکرام کا لالچ تھا, تو کفار بھی ڈھونڈ رہے تھے. یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے قریب پہنچ گئے کہ شاید اسی میں گئے. کسی کی رائے تھی کہ شاید اندر چھپ گئے ہوں گے. کسی نے کہا کہ یار تم لوگ دیکھتے نہیں ہو, یہ جالا تنا ہوا ہے, یہ کبوتری کے انڈے, یہ کانٹے دار جھاڑیاں, کوئی اگر اندر گیا ہو تو جالا کیسے رہ سکتا ہے, کبوتری اڑ جائے, راستہ ہی نہیں جانے کا, یہ تو سارا بند ہے راستہ. تو اس طرح لوگ واپس لوٹ گئے. کبوتری بڑی مقدس تھی اور مطلب بڑی خوش نصیب تھی. جو لوگ نبی پر تنقید کرتے ہیں یا شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں, عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹانے کی ناپاک سازش کرتے ہیں, تو ان کے گھٹانے سے تھوڑی گھٹتی ہے شان, وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ تو اپنی بہرحال منصب ہے, تو وہ اپنا منصب پورا کرتے ہیں, اپنا مقصد پورا کرتے ہیں, اور نبی کی شان میں دشمنی کے کلمات کہتے ہیں, گستاخانہ جملے بکتے ہیں. لیکن سرکار کی یا انبیاء علیہ السلام کی یا اولیاء کرام کی جو شانے ہیں وہ اپنی جگہ پر, اور ان کی عظمت میں شان میں کوئی فرق نہیں آتا. تو گھٹانے کے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. مٹ گئے مٹتے مٹ جائیں گے اعداء تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ شانیں تو گھٹنے والی نہیں. تو گرگٹ کو سزا ملی, کیونکہ گرگٹ کی نسل سے ہے چھپکلی. چھپکلی جو ہے یہ گرگٹ کی نسل سے. تو چھپکلی کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ فوائسق ہے. فوائسق تو جو اس کو ایک وار میں مار دے چھپکلی کو تو اس کو ملیں گی سونے کی ایک وار. دوسرے وار میں مارے تو اس سے کم, سو سے کم. تیسرے وار میں مارے تو پھر اس سے کم. اللہ حضل قیاس میں جتنے کم میں مارے گا وار میں تو وہ سو سے اب کم ہوتی جائیں گی. تو اس لیے مطلب چھپکلیوں کو مار دینا چاہیے, یہ ثواب کا کام. اب مارنے کے مواقع ہونے چاہیے, یہ میرا ایک مطلب کے ذاتی مشورہ ہے. اب مسجدوں میں ہے اور آپ نے جوتے نکالے اور مارنا شروع کر دیا, مسجدوں میں بہت ہوتی ہے. اب چونکہ معلومات لوگوں کو ہے نہیں تو ان کو مارتا مورتا نہیں ہے کوئی, مسجدوں میں بہت ہوتی ہے. اب مسجدوں میں ہم مارنا شروع کریں گے تو مسجد کی دیواریں آلود ہوں گی, خون والی ہوں گی, گندی ہوں گی. اپنے گھر میں دیکھو چار دیواری کے اندر موقع ہے تو اس کو کمبخت کو چھوڑو بھی مت, اور اگر عوامی معاملہ ہے تو ذرا مطلب کہ حکمت عملی سے کام. اب تو اس کے بارے میں دوائیں بھی آتی ہیں, جراثیم تو لوگ مارتے ہیں دواؤں سے, یہ جراثیم ذرا بڑا ہے تو اس لیے شاید کوئی اس کی ہمدردی کرے. جراثیم تو مارتے ہی نہیں, تو اس کی دوائی نکلی ہے ایک ہی وار میں, انشاءاللہ سونے کی امید ہے کہ مل جائیں گے آپ. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور کی قسمت جگانے کے لیے غار ثور میں متمکن ہے, اور آپ نے وہاں مسلسل 3 دن اور 3 راتیں غار ثور کو اپنی قدم بوسی کا شرف بخشا. وہ میں آپ کو ابھی عرض کر چکا کہ سارے سوراخ بند ہو گئے تھے, ایک سوراخ باقی رہ گیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ہمارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اقدس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں رکھے استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما. اور سارے سوراخ تو بند تھے مگر آپ نے جو کھلا سوراخ تھا اس پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا سیدنا صدیق اکبر نے کہ کہیں اس میں سے کچھ نہ نکل آئے, کہ سرکار آرام فرما رہے. اس غار میں ایک بہت پرانا قدیم سانپ رہتا تھا, سانپ کی عمریں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں, پرانا سانپ رہتا تھا, اور اس نے کسی طرح بھی یہ سن رکھا تھا, یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مخلوق جانتی ہے اور مانتی بھی, سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے, اور مخلوق مانتی ہے. تو اس کی بہت ساری نظیریں اور احادیث میں بہت سارے واقعات ہیں، ہرنی کے واقعات ہیں، درختوں کے واقعات ہیں، اونٹ کے واقعات ہیں، جانوروں کے بھی انہوں نے فریادیں کی یا کس کس طرح گفتگو کی. تو اس میں ایک تاپ رہتا تھا جو مشتاق جمال مصطفیٰ تھا، سن رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کو بڑا عشق تھا کہ کاش مجھے بھی کبھی ان کی زیارت کا موقع مل جائے. تو آج اس کی قسمت جاگی کہ غار میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے. وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو میرا محبوب اور میرا مطلوب آج غار میں آیا. تو وہ ہر سوراخ میں مطلب گھومنے لگا، ہر جگہ راستہ بند تھا. ایک جگہ ذرا اس نے نرم پائی ایک سوراخ کو، اور وہی انگوٹھے والی جگہ کہ وہ نرم، تو سمجھ گیا کہ کوئی ان کے ساتھ ہے، ان کا خادم، اور اس نے ان کی حفاظت کے لیے اپنا انگوٹھا رکھ دیا. سب جگہ تو بند کر دیے. اب پہلے تو اس نے سانپ نے خادم کے انگوٹھے کو چومنا شروع کیا، تو خادم سمجھ گیا کہ اگر کچھ نکل رہا ہے تو اس نے اور دبا دیا. اب وہ عشق میں بیتاب ہے، اب کرے کیا، یہ انگوٹھا تو ہٹ ہی نہیں رہا اور ایسا موقع بار بار ملے گا نہیں. تو اس نے مجبور ہو کر خادم رسالت رضی اللہ تعالیٰ کے انگوٹھے کو ڈس لیا. ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، عشق و مستی میں تھا، اس نے ڈس لیا کسی طرح بھی انگوٹھا ہٹنا چاہیے اور مجھے زیارت کرنی ہے. اب ظاہرے کہ جب ڈس لیا، دل تو سوتا نہیں نبی کا، آنکھ کھلی، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے. فرمایا کیا بات ہے، سارا ماجرا کیا سنایا. تو سرکار نے اپنا لعاب دہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جگہ لگا دیا جہاں سانپ نے ڈنک مارا تھا. تو الحمدللہ مطلب زہر کا اثر جو تھا وہ فوری طور پر زائل ہو گیا. اب کہا جاتا ہے کہ وہ اصل صدیقی ہوتے ہیں، صدیق اکبر کی اولاد میں سے، ان کے پاؤں پر زہر کا مطلب ہے کہ وہ سانپ کے ڈنک کا اثر ہوتا ہے، معمولی کا اثر ہوتا ہے. خیر تو تین دن تین راتیں اس غار میں گزری اور آخر کار ہمارے پیارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. اب ایک اونٹنی پر میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے، اور وہ اونٹنی جس پر آپ سوار تھے اس کا نام ہے قصوا، قصوا. اور دوسری پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے، اور ساتھی ان کے غلام سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سوار ہوئے، اور ایک راستہ دکھانے والا ساتھی تھا عبداللہ بن اریقت، یہ مشرک تھا. تو وہ مطلب آگے آگے چل رہا تھا، اس کو راستے معلوم تھے. کفار نے 100 اونٹ کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جو کوئی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑ کے لیا آئے یا شہید کر دے کسی طرح بھی تو 100 اونٹ اس کو انعام ملیں گے. تو اس لیے کفار جو لالچی تھے وہ ہر طرف دوڑے پھر رہے تھے کسی طرح بھی ڈھونڈ لے. تو راستے میں جب کوئی ملتا تو ابو بکر صدیق بھی کافی مشہور تھے، ان راستوں پہ کافی مشہور تھے، تو ان سے پوچھتا کہ بھائی تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ جواب میں ارشاد فرماتے یہ مجھے راستہ دکھانے والا ہے، میرا رہنما ہے. تو اس سے یعنی یہ ایک طرح سے توریہ کرتے تھے کہ اگر بتا دیں کہ یہ وہی ہیں تو پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولا نہیں جا سکتا. تو یہ فرماتے تھے کہ مجھے یہ راستہ دکھانے والا ہے. تو واقعی اس سے مراد وہ یہ لیتے تھے کہ مجھے حق کا راستہ دکھانے والا ہے، راہ حق دکھانے والا ہے. خیر اسی طرح گزرتے گزرتے آپ ایک مقام پر آپ کا گزر ہوا، وہاں ایک خاتون ام معبد رہتی تھی، ام معبد اور اس کا شوہر ابو معبد بھی تھا. ام معبد گھر پر موجود تھی، بنی خزا سے اس کا تعلق تھا اور بڑی مہمان نواز خاتون تھی. تو آپ وہاں کچھ دیر کے لیے تشریف لے آئے اور ام معبد کے وقت خابیدہ جاگ اٹھے، وہ آپ سے متعارف وغیرہ نہیں تھی نہ مسلمان ہوئی تھی. تو سرکار نے وہاں کچھ خریداری کے لیے فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں چاہیے. تو اس نے عرض کیا کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں، نہ کھجوریں نہ دودھ، کچھ بھی نہیں. تو آپ کی خیمے میں ایک بکری پر نظر پڑی، ارشاد فرمایا کہ بکری کیسی ہے، یہ چراگاہ میں کیوں نہیں گئی؟ تو عرض کیا کہ یہ کمزور اور ناتوان ہے اور اس کے لیے یہ نہیں جا سکے، بہت کمزور، بہت کمزور بکری ہے. ارشاد فرمایا کہ اس کے تھنوں میں دودھ وودھ بھی ہے. تو عرض کیا کہ حضور اس میں تو دیکھ رہے ہیں اتنی کمزور ہے کہ دودھ کا گمان تک نہیں ہو سکتا، بالکل ریٹائرڈ تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اجازت دیتی ہو تو دودھ دھو لیا جائے. تو اس نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان ہو دودھ نظر آتا ہے تو دھو لے. وہ بڑی یعنی کہ خلیق عورت تھی، با اخلاق تھی. تو پہلے یہ محاورہ ہوتا ہوگا کہ اخلاقی طور پہ لوگ بولتے ہوں گے آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، حدیثوں میں بہت سارے ملتے. تو صحابہ کرام تو جذبے کے تحت کہتے ہی کہتے تھے. تو میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تھنوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھے اور وہ تھن جو تھے وہ دودھ سے بھرائے. آپ نے دودھ دھونا شروع کیا، ایک بڑا برتن بھر گیا جو 9-10 آدمی کے لیے کفایت تھا. چنانچہ اس کو خوب سب نے پیا اور پھر بھی برتن جو تھا وہ بھرے گا بھرا. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن ام معبد کے سپرد کیا. اب کہنے کی ضرورت نہیں ام معبد کتنی متاثر ہوئی اور اس نے سرکار کی غلامی قبول کر لی اور مسلمان ہو گئی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تشریف دے گئے. اب وہ معبد جو تھا شوہر اس کا وہ اس وقت گھر پہ نہیں تھا. وہ جب آیا اس نے جب دودھ دیکھا تو یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آیا اور یہ اجڑے اجڑے گھر میں آیا, آثار بہار کیسے نمایاں. تو ام معبد نے سارا واقعہ سنا دیا. ایک جلیل القدر شخصیت یہاں تشریف لائی تھی اور سب اسی کی برکت کے بارے ہیں. ابھی آئے تھے ایک دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے, یہ مہک لہک تھی لباس میں کے مکان سارا بسا گئے, ہمیں داغ غم سے چھڑا گئے, ہمیں معصیت سے بچا گئے. وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سوئے عرش اُلا گئے, سو درود تم پہ ہزار ہا میرے رانما میرے نا خدا, میرا بیڑا پار لگا گئے میری ڈوبی کشتی ترا گئے. راستے میں سوراخا نے بھی راستہ روکا تھا, یہ مشہور واقعہ ہے. اور پھر اس کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھس گئے, سرکار نے حکم دیا زمین کو پکڑ لے اسے, اس کے پاؤں دھس گئے. تو خیر بہرحال وہ بھی مطلب معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور اس طرح سواری سرکار کی چلتی رہی. جب مدینہ شریف سے کافی قریب پہنچ چکے تھے تو ایک اور قافلہ سرکار سے ملا جس کے سالار تھے سیدنا عبیدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان لوگوں نے سرکار سے گفتگو کی اور غالباً وہ اچھے ارادے سے نہیں آیا تھا, لیکن سرکار کی گفتگو سے اور آپ کے اخلاق کریمہ سے یہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے. اب تو پورا قافلہ بن گیا, جلوس بن گیا, مدینہ شریف بھی اب قریب آتا جا رہا ہے. تو حضرت سیدنا عبیدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مدینہ منورہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے آگے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہیے. چنانچہ سیدنا عبیدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ شریف اتارا, پہلے سارے لوگ امامہ باندھتے ہیں, امامہ اتارا اور اس کو نیزے پر باندھ لیا جھنڈے کی صورت میں اور جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چلنے لگے. تو اب یہ ایک جلوس کی شکل بن گئی اور اسی کی نقل ایک طرح سے الحمدللہ ہر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے یہاں لاکھوں دیوانے جلوسوں کی شکل میں نکلتے ہیں نا, مدینے کے دیوانے الحمدللہ. بعض بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ورود مسعود 8 ربیع النور کو ہوا اور سیدنا محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع النور تیر کے دن مدینہ شریف میں داخل ہوئے. خیر وادی قبا جو مدینہ منورہ سے تقریباً 4-4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے قبا, تو پہلے پہل تو آپ یہاں پہنچے. قبا شریف میں قیام کے لیے کلثوم بن حجم کو نوازا گیا. اصل ہمارے یہاں عورتوں میں کلثوم نام عام ہوتا ہے, یہ نام میں سے مردانہ ہے. وہ ام کلثوم تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کی نسبت سے ہمارے یہاں کلثوم رکھتے نام ام کلثوم, کلثوم کی ماں. تو یہ کلثوم جو تھی یہ تو مرد تھے صحابی, تو کلثوم بن حجم کا مکان نوازا گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خبیب بن اصاف کے مکان پر ٹھہرے. اب مدینہ منورہ میں خبر جا پہنچی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. تو ہر جگہ مطلب یعنی کہ الانتظار الانتظار, تو سرکار کی آمد کا انتظار ہے ہر طرف. اور لوگ صبح صادق کے وقت صبح ہی صبح پہنچ جاتے تھے مدینہ شریف سے باہر کہ ہم استقبال کریں گے, لیکن پھر لوٹ آتے تھے کہ سرکار تو بھی آئے نہیں, کیوں وہاں سرکار نے کچھ قیام کیا ہوا تھا. تو ایک دن ایک یہودی نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا جب جلوس آ گیا نا, اس نے جا کر اعلان کر دیا کہ تمہیں مبارک ہو کہ سرکار کی سواری آ رہی ہے. پھر مدینہ منورہ کی طرف سفر شروع کیا. اب کیفیت کچھ اور تھی, اب تو اور بھی لوگ کافی بڑھ چکے تھے اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے انصار کے مسلح نوجوان تھے, اسلحے کے ساتھ مسلح نوجوان تھے اور وہ سب نائے بھائی پھیلے ہوئے تھے. اس طرح مان سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس جو تھا وہ مدینہ پاک کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہر طرف ایک وجدانی کیفیت تاری تھی. اور سیدنا ابو عبیدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جھنڈا شریف لیے آگے آگے بڑھے چلے جا رہے. کتنا حسین منظر ہوگا. ہوا چاروں طرف چرچا اور عالم میں پکار آئی, بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی, فضا میں بس گئی توحید کی آزاد تکبیریں, یہ تکبیریں تھیں باطل کے گلوں پر تیز شمشیریں, جنوبی سمت اٹھا ایک نورانی غبار, آخر دیار پاک میں داخل ہوا ناکا سوار آخر. اب ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں داخل ہو چکے ہیں. ہر طرف بہار کا سما ہے اور جشن ہی جشن ہے, عید ہی عید ہے. اب ہر ایک کی خواہش ہے کہ سرکار میرے گھر قدم رنجا فرمائیں اور قیام فرمائیں. محلہ بنی سالم کے عتبان بن مالک، نوفل بن عبداللہ وغیرہ آگے بڑھے، ان دونوں نے آگے بڑھ کر عرض کیا کہ حضور ہمارے یہاں قیام فرمائے نا، ہمارے یہاں باغات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، خدام بھی ہیں، قوت بھی ہے، ہمارے یہاں جو بھی ٹھہرتا ہے اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہیں دے سکتا، ہم لوگ مطلب آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں، آپ ہمارے یہاں تشریف لے. تو سرکار جو ہے وہ ان سے فرماتے ہیں مسکرا کر تم راستے سے ہٹ جاؤ، اس اونٹنی کو حکم دے دیا گیا ہے، یہ اونٹنی جہاں بھی پھیرے گی بیٹھے گی وہیں قیام ہونا ہے. تمہارا یہ کہ ایک عجیب سما تھا، اور بنو نجار ایک قبیلہ ہے، جب سرکار وہاں تشریف لے گئے بنو نجار کے قریب، تو وہاں بچیاں جو تھیں چھوٹی چھوٹی بچیاں، انہوں نے دف اٹھائے ہوئے تھے، تو کتنا رقت انگیز وہ منظر ہوگا، دف اٹھائے تھے اور وہ دف بجا رہی تھی، ہمیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی خوشی ہے، آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی. وہ دف بجا بجا کر یہ مشہور رباعیاں ہیں، بہت مشہور ہے، پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ دیکھو ثنیات الوداع سے وہاں کی پہاڑیوں سے چودھویں کا چاند نظر آیا، بدر چودھویں کے چاند کو کہتے ہیں، ہلال پہلی تاریخ کے چاند کو کہتے ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اب ہم پر اس احسان عظیم کا شکریہ لازم ہے جب تک اللہ کی حمد کرنے والا ایک بھی باقی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدوم مہمانت عظم سے مدینہ منورہ کو شرف بخشا، حق کی طرف بہتر انداز میں بلانے والے آپ کا آنا مبارک، اس طرح بڑا رنگین اور کیف آور سما بنتا چلا جا رہا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے چلے جا رہے تھے، عورتیں اور بچے اور چھتوں پر بھی چڑھے ہوئے تھے، اور وہ نعرے رسالت لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اس طرح وہ اپنا خوشی کا اظہار کر رہے تھے، عورتیں اور بچے، بڑا پر رونق اور ایمان افروز وہ منظر تھا. ذرا تصور میں اگر کوئی ڈوب جائے کہ سرکار اس طرح اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے، اور بچیاں دف بجا رہی ہیں، اور ایک جلوس ہے آگے، وہ ایک اسلامی جھنڈا اٹھائے آ رہے ہیں، عورتیں اور سب چھتوں پر چڑھ کر وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، نعرے رسالت سے فضائیں گونج رہی ہیں، تو کتنا حسین اور دل روا منظر ہے. اے کاش ایک آدھ جھلک ہم بھی دیکھ پاتے، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. بہرحال مسلمانوں کے بچے بچیاں مسرور تھے سارے، گلی کوچے خدا کی حمد سے معمور تھے سارے، نبوت کی سواری جس طرف سے ہوتی جاتی تھی، درود و نعت کے نغمات کی آواز آتی تھی. یہی سما تھا، رکی یک بار کی ناکا بحکم حضرت باری، جہاں ایک سمت بستے تھے ابو ایوب انصاری، بڑے بڑے مالدار اور رئیس ایک طرف تھے، اور ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگو، یہ اونٹنی مبارک جو تھی آپ کی وہ وہیں رک گئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس، اور ابو ایوب انصاری کی قسمت پر جتنا رشک کرے کم ہے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر قیام پذیر ہوئے، سرکار کو انہوں نے نیچے ٹھہرایا، اوپر خود ٹھہرے، اور رات کو خیال ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا، سرکار کو نیچے ٹھہرایا، اوپر میں خود، پھر یہ میاں بیوی اور سکڑ کر کونے میں رات انہوں نے گزاری، اور بڑے ڈرتے رہے کانپتے رہے کہ یہ تو ہم سے بڑی بے ادبی ہوئی، پھر جن کو بہت معذرت چاہی کہ ہم سے مطلب یہ کیا ہو گیا، بڑی بھول ہو گئی کہ ہم اوپر رہ گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو کھانا بھیجتے تھے، تو سرکار جب بچا کر بھیجتے تھے واپس، تو جہاں سے انگلیاں لگی ہوتی تھی وہاں سے کھانا کھاتے تھے، ایک بار کچا لہسن بھی بھیج دیا کھانے میں تو سرکار نے تناول نہیں فرمایا، تو ابو ایوب انصاری بڑے پریشان ہوئے، جب معلوم ہوا کہ سرکار لہسن کو پسند نہیں فرماتے، کچے لہسن کو، تو آپ نے بھی فرمایا کہ جب میرے آقا کو پسند نہیں ہے تو میں بھی کبھی کچا لہسن نہیں کھاؤں گا. تمہارا اس طرح ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کی حاضری ہوئی، اللہ کرے کہ ہم سب کی بھی ادب و شوق کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد
شاہد تار پر ہر آن رحمت کی